ईरानी हिकायत।
सामिन प्रोग्राम ईरानी हिकायत के साथ मैं समरजा और मरियम जहरा हाजिर खिदमत है। हम ईरान के लोक अदब के सिलसिले में अपनी गुज़श्ता बहस को जारी रखते हुए परियों या जादू की कहानियों पर मज़ीद रोशनी डालेंगे और आखिर में हिकायत संतरे और चकुतरे की बेटी की आखिरी किस्त सुनाएंगे।
گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ پریوں کی کہانیوں کی جڑیں لوک ثقافت میں پیوست ہیں اور یہ لوک ادب کی مقبول عام اصناف میں شمار ہوتی ہیں۔ ہم نے اس نقطے کی جانب بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک دوسرے سے زیادہ مشابہت رکھنے کی وجہ سے بعض لوگ اساطیری داستانوں اور پریوں کے افسانوں کو ایک ہی صنف شمار کرتے ہیں، اگرچہ یہ دونوں اصناف ماضی کے لوگوں کے ذہنی تخیلات کا مجموعہ اور ان کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کے ذرائع ہیں، تاہم ایک دوسرے سے قریب ہونے کے باوجود یہ دونوں علیحدہ اصناف ہیں۔ لہذا اگرچہ گریم برادران افسانوں کو اساطیری داستانوں کا نچوڑ قرار دیتے ہیں، لیکن ان دونوں میں پائے جانے والے اختلافات بھی کم نہیں ہیں۔ اساطیری داستانیں پائیدار ادبی شہپاروں کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہیں، جن کا معاشرے کی نفسیات اور کردار پر گہرا اثر پایا جاتا ہے۔ یہ ادبی آثار انسانی معاشرے میں الہام آفرینی اور تحرک پذیری کا بھی باعث بنتے ہیں۔ جہاں تک افسانوں کا تعلق ہے، یہ بظاہر سادہ اور کم گہری حکایات پر مشتمل ہیں جو اجتماعی لحاظ سے لوگوں کی روزمرہ زندگی کے حالات کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں۔ اساطیری داستانیں کسی قوم کے تخیلات کی بلندیوں کی عکاسی کرتی ہیں، جبکہ افسانے روئے زمین پر انسانوں کے مشاہدات و محسوسات کے مطابق حقیقی زندگی کے ماحول میں تخلیق پاتے ہیں۔ افسانے بعض اوقات کسی خیالی اور موہوم آرزوؤں کے برلانے یا کسی معاشرے کے معروضی حالات کے خلاف اعتراض کے مقصد کی تکمیل کے لیے بروئے کار لائے جاتے ہیں۔
فارسی لغت میں افسانے کے معنی مسحور یا محسوب کرنے کے ہیں، لیکن معاصر اطالوی مورخ رافائل پیٹازونی اسطورہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اسطورہ افسانہ نہیں ہے بلکہ تاریخ ہے، ایک حقیقی تاریخ جو اپنے مطالب کی وجہ سے حقیقی واقعات پر مشتمل ہے، یعنی بڑے ابدی واقعات کی تاریخ، جیسے تخلیق کائنات کی ابتدا، زندگی کا آغاز، حیوانات و نباتات کی تخلیق، شکار کی ابتدا، انسانی معاشروں کی ابتدا وغیرہ۔ یہ وہ قدیم واقعات ہیں جن سے آج کی زندگی کے سوتے پھوٹے ہیں۔ پیٹازونی کے خیال میں اساطیر مصنوعی داستانیں نہیں ہیں بلکہ حقیقی کہانیاں ہیں، ان کے حقائق نہ منطقی نظام سے مطابقت رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ تاریخی نظام کا حصہ ہیں، کیونکہ اسطورہ دوسرے حقیقی آثار سے زیادہ دینی اور روحانی پہلو کا حامل ہے، جو خصوصی طور پر سحرآمیز پہلو رکھتا ہے۔ فارسی ادب کے استاد ڈاکٹر میر جلال الدین قزازی نے اپنی کتاب رویائے حماسہ، اسطورہ، خواب، رزمیہ نظم، اسطورہ میں اسطورہ اور افسانے کے بعض اختلافی نکات پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ افسانے ایسے عوامی حکایات اور داستانیں ہیں جو زبانوں پر نقل ہوتی ہیں۔ قزازی کی رائے میں افسانے پراکندہ اور نامرتب داستانیں ہیں اور ایسے ادبی ڈھانچے کی بنیاد شمار ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر اساطیر وجود میں آتی ہیں۔ شاید بعض افسانے ایک قدیم اساطیری داستان کا حصہ شمار کیے جاتے یا اس کے کچھ حصوں پر مشتمل ہیں، جس نے اپنے اساطیری خصوصیت کھو دی ہے۔
سامعین، ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی ایران کے لوک ادب کا جائزہ لیں گے۔ اب وقت ہوا ہے ایک خوبصورت لوک کہانی سننے کا۔ آج آپ کی خدمت میں حکایت سنگترے اور چکوترے کی بیٹی کی آخری قسط پیش کی جائے گی، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔
ہم نے بتایا تھا کہ گزشتہ زمانے کے ایک بادشاہ کا اکلوتا بیٹا بڑی مشکلوں سے سنگترے اور چکوترے کی بیٹی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ لڑکی کو ایک ندی کے کنارے واقع ایک درخت پر چھوڑ کر اس کے لیے شاہانہ کپڑے لانے کی غرض سے محل میں واپس آیا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ایک بدصورت کنیز لڑکی کو قتل کر کے اپنے آپ کو سنگترے اور چکوترے کی بیٹی ظاہر کر دیا، اور جہاں لڑکی کے خون کے قطرے گرے تھے وہاں ایک سنگترے کا درخت اگایا۔ شہزادے نے اس کو لے جا کر محل میں اپنے کمرے کے سامنے کاشت کیا، جو مختصر مدت میں ایک تناور درخت بن گیا۔ درخت کی تیز نشو و نما اور بعض غیر معمولی خصوصیات کو دیکھ کر کنیز نے اپنے لیے خطرے کا احساس کیا، اسی لیے اس نے سازش کے ذریعے پلنگ بنوانے کے بہانے اس کو کٹوا دیا۔ اتفاقاً وہ بڑھیا جس نے سنگترے اور چکوترے کی بیٹی کا خیال شہزادے کے ذہن میں اجاگر کیا تھا، ترکان کی دکان پر آئی۔ اس نے اپنے لیے اس درخت کی ایک شاخ کی لکڑی سے چرخہ بنانے کا آرڈر دیا۔ یہ چرخہ در حقیقت سنگترے اور چکوترے کی بیٹی تھی، جو بڑھیا کے گھر سے نکل جانے کے بعد اس کے گھر کی صفائی کرتی اور دیگر گھریلو کام کاج کر دیتی تھی۔ بڑھیا کو کچھ دنوں تک پتہ نہیں چلا کہ اس کے گھر کے کام کاج کرنے والا کون ہے، لیکن بہرحال ایک دن وہ اس راز سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہوئی اور لڑکی نے بھی اپنی پوری رویداد سے اس کو آگاہ کیا۔ بڑھیا نے خوش ہو کر اس کو اپنی بیٹی بنائی اور گھر میں رہنے کی اجازت دی، پھر اس سے شہزادے سے ملانے کا وعدہ کیا۔ دوسری جانب شہزادہ کنیز کے ساتھ محل میں رہتا تھا، لیکن سنترے اور چکوترے کی بیٹی کی یاد اس کے دل و جان پر چھا گئی تھی، یہاں تک کہ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے۔ جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، انہوں نے اس کے معالجے کی غرض سے شاہی حکیم کو بلا بھیجا۔
سمعنا، اب آپ کی خدمت میں اس خوبصورت حکایت کی آخری قسط پیش کی جائے گی۔ بادشاہ نے شہزادے کے علاج کے لیے شاہی حکیم کو بلوایا۔ حکیم اس کی نبض دیکھنے اور اس کے مجموعی حالات کا اندازہ لگانے کے بعد بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ شہزادے کے علاج کے لیے آپ گینے یا آئینے کی زنجیر بنوا کر اس کے گلے میں لٹکانے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اگر یہ زنجیر شہزادے کے گلے میں لٹکا دیں گے تو اس کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ بادشاہ نے اپنے دونوں وزیروں اور درباریوں کو بلوایا اور حکیم کی تشخیص اور تجویز سے ان کو آگاہ کیا۔ دائیں طرف کھڑے ہونے والے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، سوناروں کے بازار میں کوئی ایسا کارگر نہیں ملے گا جو آپ گینے کی زنجیر بنانے کی مہارت رکھتا ہو۔ ہو سکتا ہے کوئی اور شخص مل جائے جو اس فن سے واقف ہو، لہذا بہتر ہے کہ شہر میں ببانگ دہل اعلان کرنے کا حکم دیں کہ جو آپ گینے کی زنجیر بنانے کی مہارت رکھتا ہو وہ شاہی محل میں آئے اور شہزادے کے لیے زنجیر بنائے۔ چنانچہ شاہی ڈھنڈورچی گلی کوچوں اور ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اعلان کرنے لگے، کوئی ہے جو آپ گینے کی زنجیر بنا سکتا ہو؟ شہزادے کی جان خطرے میں ہے اور اس کے علاج کے لیے آپ گینے کی زنجیر کی ضرورت ہے۔ سنگترے اور چکوترے کی بیٹی بڑھیا کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان دونوں نے بھی شاہی ڈھنڈورچیوں کی آواز سنی۔ لڑکی نے بڑھیا سے کہا، امی آپ جا کر ان سے کہہ دیں کہ آپ آبگینے کی زنجیر بنا سکتی ہیں، لیکن آبگینے کی زنجیر بنانے کے لیے ایک آئینہ اور کھلے صحن کی ضرورت ہے جہاں کوئی اور نہ ہو۔ بڑھیا نے لڑکی کی ہدایت کے مطابق شاہی کارندوں کے پاس جا کر کہا، مجھے آبگینے کی زنجیر بنانا آتا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے اس کام کے لیے ضروری کھلے صحن اور آئینہ تیار کرنے کی فرمائش کی۔ شاہی کارندے اس کو اس صحن میں لے گئے جو شہزادے کے کمرے کے سامنے واقع تھا۔ اس کے علاوہ ایک آئینہ بھی لا کر اس کو دیا گیا۔ پھر بڑھیا آئینے اور لڑکی کو ساتھ لے کر صحن میں چلی گئی۔
ادھر شہزادے کو بتایا گیا تھا کہ شاہی حکیم کی تجویز پر اس کے علاج کے لیے کمرے کے صحن میں آبگینے کی زنجیر تیار کی جا رہی ہے۔ شہزادہ یہ بات سن کر چھت پر چلا گیا اور ایک کونے میں چھپ کر صحن میں آبگینے کی زنجیر بنانے کے عمل کا مشاہدہ کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ضعیف خاتون اپنے ساتھ ایک حسین و جمیل لڑکی کو لے کر صحن میں داخل ہوئی۔ شہزادے نے ایک دم بڑھیا کو پہچان لیا اور اس کو لگا کہ لڑکی کو بھی اس نے کہیں دیکھا ہے۔ لڑکی نے آئینے کو اپنے سامنے رکھ کر کچھ واقعات بیان کرنے شروع کیے۔ جب شہزادہ کان کھول کر اس کی باتیں سننے لگا تو اس کو معلوم ہوا کہ لڑکی اس کی اپنی اور سنگترے اور چکوترے کی بیٹی کی رویداد سنا رہی ہے۔ چنانچہ لڑکی کہنے لگی کہ کن تکلیفوں کو برداشت کر کے شہزادہ سنگتروں اور چکوتروں کے باغ میں پہنچا اور پھلوں کو توڑ کر اپنے ساتھ لایا اور ایک پھل کے کاٹنے سے وہ خود نمودار ہوئی۔ ماضی کے واقعات سن کر شہزادہ دنیا جہاں کو بھول گیا اور لڑکی کی باتوں میں محو ہو گیا۔ لڑکی نے آگے چل کر اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے کہا کہ کالی کنیز کو جب معلوم ہوا کہ شہزادہ اس کو درخت کے اوپر چھوڑ کر اس کے لیے شاہانہ لباس لانے کے لیے محل میں گیا ہے، درخت کے اوپر آئی، پھر بتایا کہ کنیز نے سازش کے ذریعے اس کو ذبح کر کے اس کی لاش ندی کے پانی میں بہا دی اور اپنے آپ کو سنگتری کی بیٹی ظاہر کر کے شہزادے کو دھوکہ دیا۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ ندی کے کنارے جہاں اس کے خون کے قطرے گرے تھے، وہاں ایک سنگتری کی نہال اگائی جس کو شہزادے نے اکھاڑا اور اپنے ساتھ محل میں لے جا کر اپنے کمرے کے سامنے کاشت کیا۔ لڑکی نے آگے چل کر بتایا کہ سنگترے کی نہال تیزی کے ساتھ نشو و نما پاتے ہوئے ایک تناور درخت میں تبدیل ہوئے، جس کی ڈالیاں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہلتی تو چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ کنیز نے، جو درخت کی حقیقت سے باخبر تھی، ان غیر معمولی حالات سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اپنے لیے پلنگ بنوانے کے بہانے شاہی ترکان کو بلا کر درخت کو جڑ سے اکھڑوایا۔ لڑکی نے آخر میں کہا کہ بوڑھیا نے بڑھئی سے کہہ کر سنگترے کے درخت کی ایک شاخ کی لکڑی سے اپنے لیے ایک چرخہ بنوایا۔
پھر اس نے بتایا کہ وہ خود سنگترے اور چکوترے کی بیٹی ہے، جو چرخے کی صورت میں بوڑھیا کے گھر پہنچی اور بوڑھیا کو اس کے راز کا پتہ چلنے کے بعد چرخے سے نمودار ہوئی ہے۔ لڑکی کی باتیں سن کر شہزادہ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے چھت سے نیچے اترا، پھر وہ سنگترے اور چکوترے کی بیٹی کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے غلام کو بھجوا کر اپنے ماں باپ کو بھی کمرے میں بلوایا۔ بادشاہ اور ملکہ لڑکی کو دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گئے، کیونکہ انہوں نے کبھی ایسی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ شہزادے نے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات سے اپنے والدین کو آگاہ کیا۔ ادھر پورے محل میں سنگترے اور چکوترے کی بیٹی کے حسن و جمال کا چرچا عام ہوا اور شاہی محل کی تمام خواتین اس کو دیکھنے کے لیے آنے لگیں۔ لڑکی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جاتیں اور سوچنے لگتی تھیں کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی انسان اتنا خوبصورت اور دلربا ہو۔ ادھر بادشاہ نے، جو بیٹے کی صحتیابی کی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، پورے شہر میں چراغاں کر کے 7 دنوں تک جشن مسرت منانے کا حکم دیا۔ پھر 7ویں دن شہزادے کا سنگترے اور چکوترے کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا گیا۔ لیکن شادی سے پہلے شہزادے نے کالی کنیز کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا، مرنے کے لیے 2 طریقوں میں سے کون سا طریقہ پسند کرو گی؟ تیز دھار والی تلوار کے وار سے جان دینا چاہتی ہو یا سر پر تیز رفتار گھوڑے کے ذریعے کھینچتے ہوئے مرنا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا، تیز رفتار گھوڑے کے ذریعے مرنا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے ایک تیز رفتار سر پر گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر کنیز کے بالوں کو اس کی دم کے ساتھ باندھ کر گھوڑے کو صحرا میں چھوڑ دیا گیا۔ دوسری طرف اس نے بوڑھیا کو عزت و تکریم کے ساتھ محل میں بلوایا اور شاہی محل کی خواتین کی بزرگ کا عنوان دے کر دوسری خواتین کو اس کے ادب و احترام کا حکم دیا۔ آخرکار شہزادہ سنگترے اور چکوترے کی بیٹی کے ساتھ خوشی و خرمی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔